إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين قابل احترام مار بہنوں بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کے عنوان کے تحت یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے اور بچوں کو کیا پڑھایا جائے اور کس طرح سے پڑھایا جائے آیات اور احادیث کی تشریح ان کے ذہن کی رعایت کرتے ہوئے کس طرح ان کے سامنے پیش کی جائے تاکہ وہ ایمان و عمل کے اونچے مرتبے کو پائیں اور موجودہ دور میں جہاں بگاڑ ہر طرح سے سماج کو اپنی لپیٹ میں لینے کے لیے آمادہ ہے اس دور میں اس ماحول کے اندر اپنی اولاد کو ہم کس طرح سے بے دینی سے گمراہی سے بے حیائی سے بچائیں اسی عنوان کے تحت یہ کورس اور یہ کتاب ہم پڑھ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں اور اس میں موجود جو دلیلیں ہیں چاہے وہ عقائد کا حصہ ہو یا قرآن کریم کی آیات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اس حصے میں جو باتیں آئی ہیں اس کو ہم سیکھ رہے ہیں تاکہ ہم اپنے بچوں کو چاہے وہ ہمارے اپنے بچے ہوں یا کوئی ٹیچر ہے تو اس کے پاس جو بچے ہیں یا پڑوس میں ہیں یا رشتہ داروں میں ہیں یا پھر وہ افراد جو دین کا علم نہیں رکھتے ہیں انہیں بھی ہم یہ کتاب پڑھا سکتے ہیں ضروری نہیں کہ بچوں ہی کوئی کتاب پڑھائی جائے بلکہ اس میں جو باتیں ہیں وہ باتیں صرف بچوں کے لیے نہیں ہیں وہ سماج کے ہر فرد کے لیے ہر مسلمان کے لیے ہے اگر ان باتوں کو اچھے سے آپ نے پکا کر لیا اچھے سے آپ نے سمجھ لیا تو آپ اپنے ماحول میں اپنے گھر میں چھوٹے اور بڑوں سبھی کو آپ دین کی بات سمجھا سکتے ہیں یہ استعداد آپ کے اندر پیدا ہو سکتی ہے اس کا قوی امکان ہے بشرطے کہ آپ کو وہ باتیں اچھی طرح سے سمجھ میں آ جانی چاہیے اور بولنے کی صلاحیت بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے تو پچھلے دروس میں ہم نے عقیدے کا حصہ مکمل کیا اس کے بعد قرآنی احکام کا حصہ ہم نے مکمل کیا 30-30 باتیں اس میں ہم نے دیکھی اور اس سے پہلے حدیث کا حصہ ہم نے درس حدیث شروع کیا تھا اور اس میں تقریباً 15 باتیں ہم نے مکمل کی 15 حدیثیں ہم نے دیکھی تھی آخری حدیث جو ہم نے دیکھی تھی وہ امانت داری کا اہتمام تھا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اد الامانت الی من ائتمنک ولا تخن من خانک اس کے بعد ہم مزید آگے جو حدیثیں آئیں گی ان کا مطالعہ ہم کریں گے میں نے جو آیت پڑھی ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا اگر تم اس رسول کی فرما برداری کرو گے تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اور ہمارے رسول پر سوائے صاف صاف پہنچا دینے کی اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس آیت میں دو باتیں ہیں ایک بات تو یہ کہ ایک انسان ہدایت یافتہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی تابے داری آتی ہے جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مان لیتا ہے اور آپ کے حکموں کو پورا کرنے لگتا ہے ان پر عمل کرنے لگتا ہے تو ایسی زندگی کو آپ ہدایت یافتہ زندگی کہہ سکتے ہیں صرف جاننا ہدایت یافتہ ہونا نہیں ہوتا ہے بلکہ ماننا اور عمل کرنا انسان کو ہدایت یافتہ بناتا ہے اسی طرح سے دوسری بات جو اس آیت میں کہی گئی، وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے رسول کے ذمے سوائے صاف صاف پہنچا دینے کے اور کچھ نہیں ہے. اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر تم اس رسول کی بات نہیں مانو گے تو رسول کا کوئی نقصان نہیں کرو گے، تم اپنا نقصان کرو گے. تمہارے نہ ماننے سے رسول کی سچائی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، رسول کے ثواب میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اللہ کے ہاں یہ رسول اپنے کام کو پورا کرنے میں کوتاہ ثابت نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اس رسول کے ذمے صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے. رسول نے پہنچا دیا، رسول کا کام ہو گیا، اب تم اگر مانو گے تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، تم اگر نہیں مانتے تم گمراہ ہو جاؤ گے، کافر ہو جاؤ گے. لہذا اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ہدایت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں چھپی ہوئی ہے. ہم اپنی اولاد کو ہدایت یافتہ اگر بنانا چاہتے ہیں تو انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی تابعداری کرنے والا بنائیں. اسی لیے ہم حدیثوں کا بھی مطالعہ کر رہے ہیں، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن سے وہ اتنا چمٹ جائیں کہ دیندار ہونے کے باوجود قرآن کو حفظ کیا، قرآن کو سمجھا، قرآن پڑھتا ہے، لیکن اگر کوئی حدیث آتی ہے سامنے تو کہہ دیتا ہے کہ بھئی ہمارے لیے قرآن کافی ہے، یہ گمراہ ہے. کیوں؟ وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر یہ رسول کی فرما برداری کریں تب ہدایت یافتہ ہے. اگر قرآن کو تھامتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو چھوڑ دیتے ہیں تب بھی گمراہ ہیں. لہذا ہماری اولاد کو جہاں ہم قرآن سے جوڑیں وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی جوڑیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا سننا، سیکھنا، سمجھنا، یاد کرنا، اس پر عمل کرنا اور اس کی دعوت دینا، دوسروں تک اس کو پہنچانا، یہ ہمارے بچوں کی عادت بن جائے، ان کو ہم سکھائیں اور خود ہماری عادت بن جائے. کتنی باتیں ہم کو یاد نہیں ہیں، ہم یاد کر سکتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی حدیثیں آپ کے سامنے کیوں ہیں؟ تاکہ آپ ان کو یاد کریں. اد الامانت الی من ائتمنک ولا تخن من خانک، چھوٹی حدیث ہے، یاد کرنے میں بہت بڑی دشواری نہیں ہے. اگر کوئی ہمت کرے، حوصلہ رکھے اور اللہ سے اجر ثواب کی امید رکھے اور اس کی اہمیت کو جانے کہ اس کے بغیر میری زندگی چل نہیں سکتی ہے، تو جب انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ اس کے بغیر کام نہیں چلے گا تو مجاہدہ آسان ہو جاتا ہے. جب انسان سوچ لیتا ہے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، یہ کرنا ہی کرنا ہے، تو جب کام اتنا اہم ہوتا ہے کہ جس کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے تو پھر انسان کے لیے کام آسان ہو جاتا ہے. تو ہماری جو مائیں بہنیں ہیں ان کے لیے بلا شبہ مشاغل ہیں گھر کے کام کاج اور ذمہ داریاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بہت ساری ذمہ داریاں ان کے اوپر ہیں، لیکن ان ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اگر آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، آپ کا لایا ہوا کلام، چاہے وہ قرآن ہو یا پھر اس کی تشریح حدیث ہو، اس کو اگر یاد کرنے لگ جائیں تو یہ آپ کی زندگی میں ایک نئی تبدیلی لا سکتا ہے. آپ تنہا ہیں، بیٹھے ہیں اور لیٹے لیٹے اچانک کوئی حدیث یاد آ گئی، آپ اس میں غور کرتے رہیں اور پھر اس کا ایک نیا باب علم کا آپ پر کھلتا ہے. علم وہ ہے جو قلب میں ہو، العلم ما حفظ، علم وہ ہے جس کو محفوظ کر کے رکھا جائے، کتابوں میں نہیں، دل میں. کتاب مجبوری ہے کہ ایک انسان اگر یاد نہیں کر سکتا ہے تو کم سے کم لکھ کے رکھے تاکہ علم محفوظ رہے، لیکن اصل حفاظت جو ہے یہ سینے کی ہے، یہ قلب میں علم کو محفوظ رکھنا ہے. جہاں آپ ہیں آپ کے ساتھ آپ کا علم ہے، اس لیے آپ خود بھی اس کو یاد کریں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں. یہ ایک بہت ہی مبارک عمل ہے کہ ایک انسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے علم کو یاد کرے، چاہے وہ قرآن ہو یا آپ کا فرمان. چلیے آگے بڑھتے ہیں. حدیث باب نمبر 16، لوگوں کو کھانا کھلانا۔ یہاں خود ہمارے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے اس بات کی ترغیب ہے کہ انسان صرف اپنی بھوک پیاس کو نہیں جانتا، وہ صرف اپنی غذا کا حریص نہ ہو بلکہ وہ دوسروں کی بھوک پیاس کا بھی احساس رکھے۔ یہ چیز ہم کو پیدا کرنا ہے کہ وہ خود کھاتا ہے، کیوں؟ اس کو بھوک لگتی ہے، لیکن بچوں کو اس بات کی تربیت دی جائے، دیکھو بیٹا تم کو بھوک لگتی ہے نا، ہاں دنیا میں کتنے لوگ ہیں جن کو ان کو بھی بھوک لگتی ہے، سب کو بھوک لگتی ہے، تم کو تو کھانا مل گیا، لیکن کئی ایسے لوگ ہیں جن کو کھانا نہیں ملتا ہے، تو پھر کیا کریں، اللہ کیوں نہیں دیتا ان کو؟ بیٹا اللہ نے ہم کو اسی لیے دیا ہے کہ ہم ان کو دیں، اللہ ہمارے ذریعے ان کو دیتا ہے۔ کیوں ایسا کرتا ہے اللہ، ڈائریکٹ کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ اس لیے تاکہ ہم کو ثواب ملے، اس لیے تاکہ ہم کو ثواب ملے، اور دینے والا اور لینے والا ان میں آپس میں محبت بنے۔ اگر سبھی کو دے دیتا تو سب مستغنی ہو جاتے، آپس میں نہیں جڑتے، لیکن اللہ نے ہم کو آپس میں کیسے جوڑا، ایک کو مالدار بنایا، ایک کو غریب۔ مالدار جب دے گا تو اس کے دل میں فقراء کے لیے ہمدردی پیدا ہوگی، ان پر احسان کر کے بھی وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا کہ کوئی بھلا کام اس نے کیا، اس کو سکون محسوس ہوگا۔ اور لینے والا انسان سماج میں مالداروں کا باغی نہیں بنے گا، وہ حسد کرنے والا نہیں بنے گا، بلکہ وہ سوچے گا کہ ہمارے سماج میں مالدار بھی کتنے اچھے لوگ ہیں کہ ہمارا خیال رکھتے ہیں۔ تو سماج کے اونچا طبقہ اور نیچا طبقہ مال کے اعتبار سے، فائنینشیل لیول پر، یہ ایک دوسرے کے دشمن بننے کی بجائے ایک دوسرے کے بھائی بن جاتے ہیں۔ لہذا زکوٰۃ کا نظام، صدقات، زکوٰۃ الفطر اور اس طرح کے جتنے دینے والے معاملات ہیں اسلام میں، خرچ کرنے والے معاملات ہیں، یہ دو لوگوں کو جوڑتے ہیں۔ تو اسی میں سے ایک کام کھانا کھلانا ہے۔ تو ایک تو کھانا کھلانا ہے فقراء اور مساکین کو، لیکن کیا دنیا میں سارے ایسے لوگ ہیں جو کھانے کے محتاج ہیں؟ نہیں، ہمارے گھر مہمان بھی آتے ہیں، ہمارے پڑوس میں بھی لوگ ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں، بچے اسکول جاتے ہیں، گھر میں بھائی بہن ہیں۔ بچوں کا مزاج یہ بنایا جائے کہ وہ صرف خود ہی حریص نہ بنے کہ دوسرے کا کیک بھی خود اٹھا کے کھا لیا، نہیں۔ یا چھوٹا بچہ ہے، بڑا بھائی ہے، چھوٹا بھائی ہے، چھوٹے نے کھا لیا، اب وہ منہ دیکھ رہا ہے بڑے کا، جلدی سے اس نے ہڑپ لیا اس کو جو اس کے ہاتھ میں تھا، اور پھر بڑے کو دیکھ رہا ہے۔ اب بڑا اسے کہہ رہا میں نہیں دوں گا، تم نے اپنا کھا لیا، اب میں کیوں دوں؟ تو بچے کا مزاج یہ بنایا جائے، یہ نہیں کہ آپ زبردستی کریں، کیونکہ اس کا حق اس کے پاس ہے، لیکن اس کا مزاج یہ بنایا، دیکھو تمہارا چھوٹا بھائی ہے، تم اس کو دو گے اللہ تم کو دے گا، تم اس کو کھلاؤ گے اللہ تم کو کھلائے گا، اس سے اچھا کھلائے گا۔ تو اس طرح کا مزاج یہ بنایا جائے، مہمان ہمارے گھر آئیں، ہم بچوں کو بھی خدمت کرنے لگائیں اور دکھائیں ان کو کہ دیکھو مہمانوں کو کھلایا جاتا ہے، مہمانوں کا اکرام کیا جاتا ہے، ان کو عزت سے کھلاتے ہیں، ایسے برتتے ہیں، ایسا دیتے ہیں، ایسا پیش کرتے ہیں کھانا۔ تو کھانا کھلانا ایک نیکی ہے، اور اسلام کی بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اطعم الطعام واطیب الکلام۔ یہ دو بہت بڑی باتیں ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، واطیب الکلام، اور عمدہ بات کرو۔ اطیب الکلام میں کئی باتیں آ جاتی ہیں، اطعم الکلام، اطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، حلال میں سے کھلاؤ، اپنی محنت کا کھلاؤ، حرام نہیں، اور ان کا حق نہیں ہے لیکن پھر بھی کھلاؤ، اپنی طرف سے احسان کرو لوگوں پر، غربا فقرا پر، اور مہمان، پڑوسی۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ جب تم اپنے گھر میں سالن بناؤ تو اس کو تھوڑا اور پانی ملاؤ، اور اپنے پڑوسی کو بھی کچھ حصہ بھیج دو، پانی کیوں ملاؤ؟ تاکہ بڑھے، تمہارے دل میں یہ نہ ہو کہ میری پاس نہیں دوسرے کو کیوں دوں۔ سالن کو بڑھایا جا سکتا ہے، پانی زیادہ کر دیں گے تو بڑھ جائے گا، ایک بھوکے کا پیٹ بھر جائے گا، ایک محبت کا راستہ کھلے گا کہ انہوں نے بنایا تو ہم کو بھی بھیجا۔ تو اس طرح سے کھانا کھلانا ایک نیکی ہے. لیکن اسی کے ساتھ دوسری بات کیا کہی؟ وَأَطِيبُ الْكَلَامِ، کلام کو عمدہ رکھو، یعنی اپنی زبان سے اچھی باتیں کرو. طیب کے معنی ہوتے ہیں پاک اور عمدہ، پاک اور عمدہ. طیب کے بالمقابل کیا ہے؟ خبیث، خبیث. خبیث گھٹیا اور ناپاک کو کہتے ہیں، ایک دم گھٹیا چیز. اپنی زبان سے گھٹیا باتیں ہم نہ نکالیں، اپنی زبان کو صاف رکھیں. گالی گلوچ، لوگوں کو طعنا دینا، لوگوں کو رسوا اور بے عزت کرنا، لوگوں کے ساتھ سخت کلامی کر کے ان کا دل توڑنا، لوگوں کی غیبت کرنا، چغلی کرنا، بہتان لگانا، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، ان ساری برائیوں سے انسان بچے. بلکہ اپنی زبان سے بولے تو بھلی بات بولے، ورنہ چپ رہے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ بولے تو بھلی بات بولے ورنہ چپ رہے. تو معلوم ہے کہ انسان کو کلام کے بارے میں طیب کا اہتمام کرنا چاہیے. اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب انسان کی زبان صحیح ہو جاتی ہے تو اس کا دل بھی صحیح ہو جاتا ہے. انسان کی سوچ اس کی زبان سے ظاہر ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جو برتن میں بھرا ہے وہی برتن سے باہر نکلے گا. ایک کیٹلی میں اگر آپ پانی رکھیں پانی نکلے گا، اور دوسری کوئی چیز ہو شراب ہو تو شراب نکلے گی. تو انسان کے دل میں جو افکار ہوتے ہیں اس کی گفتار میں وہی بات سامنے آتی ہے، اس کی بات چیت میں وہی بات سامنے آتی ہے. لیکن اس کا ایک ریورس بھی طریقہ ہے، ایک اس کا دوسرا بھی معاملہ ہے. وہ کیا؟ کہ انسان جیسی باتیں کرتا ہے اس کے دل پر ویسی اثرات مرتب ہوتے ہیں. اگر وہ نرمی سے، اخلاق سے اور اصول والی بات کرتا ہے، تہذیب کے دائرے میں بات کرتا ہے، اس کے دل میں سکون رہتا ہے. لیکن جب وہ سخت کلامی کرتا ہے، لوگوں کے دل توڑتا ہے اور گھٹیا باتیں کرتا ہے اور اس کی باتوں میں گناہ ہوتے ہیں، تو اس کے اثرات بھی اس کے دل پر پڑتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کئی مرتبہ آپ ایسی بات کر کے لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں اور بعد میں آپ کے اندر خود ندامت پیدا ہو جاتی ہے، آپ خود غمگین ہو جاتے ہیں، آپ خود اپنے آپ کو کوسنے لگتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے غلط بات اپنی زبان سے نکالی ہے. تو غلط بات زبان سے نکالنے کا ایک نقصان تو اس کو ہوتا ہے جس کی بے عزتی آپ نے کی، جس کا دل آپ نے دکھایا. لیکن یہ نقصان یک طرفہ نہیں، آپ صرف اس کو نقصان نہیں پہنچاتے، آپ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچاتے ہو. آپ صرف اس کا دل نہیں توڑتے، آپ کا بھی ٹوٹ جاتا ہے. اس وقت میں اس کا ٹوٹتا ہے، بعد میں ندامت کی صورت میں آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے. لہذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلائے اور زبان نرم رکھے. اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے، اگر آپ لوگوں کو کھلا پلا نہیں سکتے، صدقات اور زکات آپ کے پاس نکلتی نہیں ہے، تب بھی آپ لوگوں کے ساتھ اچھی بات کر کے ان کو حوصلہ افزائی، ان کا دل جیت سکتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں، ان کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کر سکتے ہیں، آپسی تعلقات کو بہتر بنا سکتے ہیں. تو اچھی بات بھی صدقے کی طرح ہے. بلکہ حدیث میں آیا ہے کہ الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، ایک اچھی بات بھی صدقہ ہے. تو انسان اچھی بات کرتا ہے، یہ بھی اس کو صدقے کا ثواب دلاتا ہے. لہذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ لوگوں سے جب بات کرے تو اچھی بات کرے. یہ بات ہم کو بچوں کو بھی سمجھانا ہے اور خود بھی اس کا اہتمام کرنا ہے کہ بچے بدزبانی کرتے ہیں ماں باپ سے، یا اسکول میں جاتے وہاں بہت ساری خرافات سیکھ کے آتے ہیں، تو ان کی زبان صحیح کی جائے. ان کی زبان میں جو گھٹیا پن آ جاتا ہے ماحول کے اثر سے، تو اس کو دور کرنے کی آپ کوشش کریں. نمبر 17، کھانے پینے میں اسلامی آداب کا خیال رکھنا. جہاں کھانے کی بات آپ نے دیکھی، وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اسلامی آداب کا اہتمام کریں، کھانے میں، پینے میں، اور اسی طرح سے لباس میں اور زندگی کے تمام امور میں. کھانے کا ادب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اجتمعوا علی طعامکم واذکروا اسم اللہ یبارک لکم فیہ، یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ادب سکھائے ہیں. نمبر ایک, اجتمعوا علی طعامکم, مل جل کر کھانا کھاؤ. اس کی دو صورتیں ہیں, ایک تو یہ کہ سب ایک ساتھ بیٹھیں اور ایک پلیٹ میں کھائیں, دوسری صورت یہ ہے کہ پلیٹ الگ الگ ہو لیکن ساتھ میں کھائیں. یہ دونوں صورتیں جائز ہیں, یہ دونوں صورتیں صحیح ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا, لیس علیکم جناح ان تأکلوا جميعا او اشتاتا, تم پر کوئی گناہ نہیں ہے چاہے تم مل جل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ. الگ کھاتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے, چاہے الگ اوقات میں کھائیں یا پھر الگ پلیٹ میں کھائیں, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن یہ ادب ہے کھانے کا, یہ اچھی بات ہے کہ ایک وقت میں سب لوگ کھائیں, اور اگر ممکن ہے تو ایک پلیٹ میں کھائیں, کوئی حرج نہیں. تو اس سے کھانے میں کیا ہوگی؟ برکت ہوگی. دوسری بات کیا فرمائیں؟ وَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ, اس کھانے پر اللہ کا نام لو. اللہ کا نام لو کیسے؟ بسم اللہ. بسم اللہ بس. بعض لوگ بسم اللہ وعلی برکت اللہ کہتے ہیں, اس کی کوئی دلیل نہیں. بسم اللہ وعلی برکت اللہ, حدیث میں اس کی کوئی دلیل نہیں. جو دلیل ہے وہ ہے بسم اللہ, بس اتنا. اسی طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی کھانے سے پہلے نہیں, وہ قرآن پڑھنے سے پہلے, وہ قرآن کی تلاوت سے پہلے. تو بسم اللہ کہہ کے کھانا شروع کریں. ہاں اگر بھول جائے, بسم اللہ فی اولہ و آخرہ, بسم اللہ فی اولہ و آخرہ, یا بسم اللہ اولہ و آخرہ, دونوں حدیثوں میں آیا ہے. تو اگر بھول جائے کھانے میں بسم اللہ, تب بھی اس کا تدارک بھرپائی کی جا سکتی ہے اس طرح سے. تو اس حدیث میں دو باتیں کھانے کے آداب میں بیان کی گئیں, ایک مل جل کر کھاؤ, آپس میں ساتھ میں بیٹھ کے کھاؤ, اور دوسرے یہ کہ جیسے مثلا دسترخوان بچھایا جائے اور سب لوگ اس دسترخوان پہ بیٹھیں اور ایک وقت میں مل جل کر کھائیں, اس سے آپسی تعلقات بھی بنتے. دیکھیں آج لوگ اس کو اچھا مانتے ہیں, سال میں ایک آدھ بار ملتے ہیں. انگریزوں کا آپ دیکھیں, کرسمس کے وقت میں یا نیو ایئر کے وقت میں یا برتھ ڈیز میں, اس وقت میں ملتے ہیں, ایک ساتھ کھاتے ہیں, اس کو بہت خوشی کی بات سمجھتے ہیں. اسلام نے آپ کو روزانہ کے لیے موقع سکھایا ہے کہ روزانہ کھانا جب کھاؤ, ساتھ میں بیٹھ کے کھاؤ, اور ایک جگہ کھاؤ, دسترخوان بچھا کے کھاؤ, اگر ہو سکے پلیٹ میں کھاؤ, اگر نہیں ہو سکتا کوئی مسئلہ نہیں, الگ الگ پلیٹ میں کھاؤ. بعض لوگوں کو کراہت بھی ہوتی ہے کیونکہ کوئی صفائی سے کھاتا ہے, کوئی صفائی سے نہیں کھاتا ہے. چھوٹے بچے بہت گندگی کرتے ہیں کھانے میں اور بے اصولی کرتے ہیں کھانے میں, تو سارے ضروری نہیں کہ ایک ساتھ کھائیں. تو اگر کسی کو کراہت ہوتی ہے اور الگ کھاتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ایک دسترخوان بچھا کر سب لوگ اس پر کھائیں, یہ بہت ہی عمدہ بات ہے. ٹیبل پر کھانا اگرچہ حرام نہیں ہے, لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم زمین پر بیٹھ کر کھائیں, یہ بہتر ہے. ہاں کچھ لوگ ہیں جیسے عمر دراز لوگ ہیں, پاؤں میں تکلیف ہے, بیٹھنا نہیں آتا ہے, بزرگ ہیں, اگر وہ کرسی پر ٹیبل پر بیٹھ کے کھاتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں, کوئی گناہ نہیں, کوئی گناہ اس میں نہیں ہے. ہاں زمین پر بیٹھ کر کھانا یہ زیادہ تواضع کی چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر دسترخوان بچھا کے کھاتے تھے, صحابہ بھی ایسا ہی کھاتے تھے, تو یہ زیادہ اچھا ہے, لیکن ٹیبل پر منع نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آکل کما یاکل العبد واجلس کما یجلس العبد فانما انا عبد, میں غلام کی طرح کھاتا ہوں, غلام کی طرح بیٹھتا ہوں, اس لیے کہ میں غلام ہوں. تو غلام میں بادشاہت نہیں ہوتی ہے, تو کھانے والا انسان بادشاہ کی طرح نہیں کھائے, بلکہ تواضع کے ساتھ کھائے کہ یہ رزق اگر اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نہیں برساتا, زمین اگر یہ اناج نہیں اگاتی, تو میں کیا کرتا, میں کہاں سے کھاتا, تو میں جو کھا رہا ہوں یہ میری کمائی سے ہے, لیکن اللہ کی عطا ہے. میرے پاس اگر پیسہ ہوتا اور اناج نہیں اگتا زمین سے, تو میں کیا کھاتا. اگر میرے پاس پیسہ ہوتا اور اناج زمین سے نہیں اگتا, بارش آسمان سے نہیں ہوتی, تو میں کیا کھاتا. تو یہ اللہ کی عطا ہے, یہ میرا استحقاق نہیں ہے، میرا حق نہیں ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ ان جذبات کے ساتھ اگر آدمی کھانا کھائے تو یہ اللہ کو یاد بھی کرے گا اور اس میں گھمنڈ بھی پیدا نہیں ہوگا۔ تو کہا کہ اجتمع علی طعامکم، مل جل کر کھاؤ، جیسے مثلا بچے اسکول جاتے ہیں تو مل جل کر کھائیں، جو بھی آپس میں لاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں۔ کوئی آدمی غریب ہوتا ہے، کوئی اچھے گھر سے ہوتا ہے، کھانا اچھی چیزیں لے جاتا ہے، تو آپس کی محبت اس سے بنتی ہے اور ایک انسان میں بچوں میں سخاوت پیدا ہوتی ہے، اس سے سخاوت بھی پیدا ہوتی ہے۔ اجتمع علی طعامکم وذکر اسم اللہ یبارک لکم فیہ، اور اللہ کا نام لو کھانے پر، بسم اللہ کہہ کے کھاؤ، کیا ہوگا؟ یبارک لکم فیہ، اس کھانے میں تمہارے لیے برکت ہوگی۔ لیجئے، برکت کے لیے آسان طریقہ کیا ہے؟ کوئی آدمی گھر میں برکت کے لیے کیا کرتا ہے؟ دیوار پر تعویذیں لگاتا ہے، کوئی لیمو لٹکاتا ہے، کوئی ناریل لٹکاتا ہے، کوئی اور دیواروں پر کچھ یعنی چیزیں آویزاں کرتا ہے، لٹکاتا ہے، چپکاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سادہ اعمال ہے، اسلامک سادہ دین ہے۔ ان اعمال کا اہتمام کرو، تمہارے کھانے میں، تمہارے رزق میں برکت ہوگی۔ بسم اللہ کا اہتمام، مل جل کر کھانا، یہ دو چیزیں ہیں جو گھر میں برکت لاتی ہیں۔ بسم اللہ کا اہتمام اور مل جل کر کھانا، یہ گھر میں برکت لاتا ہے۔ بعض صحابہ نے شکایت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول، ہم کھاتے ہیں لیکن ہمارے لیے کافی نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے کہا شاید تم الگ الگ کھاتے ہو۔ کہا ہاں۔ کہا مل جل کے کھاؤ، تمہارے لیے برکت ہوگی۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ دو چیزیں ہیں جو کھانے میں برکت لاتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں اللہ کا نام برکت والا ہے، تبارک اسم ربک، اللہ نے کہا تیرے رب کا نام برکتوں والا ہے۔ تو اللہ کا نام جب لیا جاتا ہے کھانے پر، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کھانے میں برکت ڈالتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ دو چیزیں کھانے کے آداب میں سے ہیں۔ جیسے کھانے میں بسم اللہ کہا جائے گا، اسی طرح سے پانی پیتے وقت، شربت پیتے وقت، چائے پیتے وقت، دودھ پیتے وقت بھی بسم اللہ کہا جائے گا۔ کھانے پینے میں اللہ کا نام لینا لازم ہے۔ نمبر 18، زبان کا صحیح استعمال۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا اطیب الکلام، لیکن اس حدیث میں اور بھی باتیں ہیں، اس میں مثبت اور منفی دونوں پہلو ہیں، اچھا اور برا دونوں پہلو اس میں بتایا گیا ہے اور اس کے اچھے نتائج بتائے گئے ہیں۔ کیا ہے؟ قولوا خیرا تغنموا واسکتوا عن شر تسلموا۔ کتنی پیاری حدیث ہے، چھوٹی، یاد کرنے میں کوئی تکلیف نہیں۔ یاد نہیں ہوتا، 50 بار پڑھیے، دنیا کی کوئی بھی چیز آپ کو یاد ہوگی۔ اذا تکرر تقرر، اذا تکرر عربی میں کہتے ہیں، اذا تکرر تقرر، جب ایک چیز کی تکرار ہوتی ہے تو دل میں اس کا استقرار ہوتا ہے۔ ایک چیز جب بار بار دہرائی جاتی ہے تو دل میں بس جاتی ہے۔ تو آپ کسی بھی عبارت کو یاد کرنا چاہیں، چاہے وہ قرآن کی آیت ہو یا حدیث یا کوئی اور بات، آپ بار بار اس کو ریپیٹ کیجئے، پڑھتے رہیے، پڑھتے رہیے، یہاں تک کہ وہ آپ کے کانوں میں آپ کی آواز جائے، صرف دل میں نہیں، آپ پڑھیے آواز سے۔ آپ اگر 50 بار اس کو پڑھیں گے، 100 بار اس کو پڑھیں گے، تو کیا مجال ہے کہ یاد نہ ہوگا آپ کو۔ لیکن پہلا کام ہم نہیں کر پاتے ہیں، لہذا دوسری چیز ہم کو حاصل نہیں ہوتی ہے۔ آپ کھیتی کی تکلیف اگر برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو پھل آپ کو کیسے ملے گا؟ لہذا مجاہدہ علم کی برکت لاتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے ہم اپنی راہوں کی رہنمائی ان کو عطا کریں گے۔ جو انسان مجاہدہ کرتا ہے اس کی ہدایت بڑھتی ہے۔ تو یہاں کہا قولوا خیرا تغنموا، تغنموا غنیمت کو کہتے ہیں، غنیمت حاصل کرنا۔ یہ غنیمت کیا ہے؟ آخرت کی غنیمت ہے، بلکہ بعض اوقات دنیا کی بھی غنیمت ہوتی ہے۔ ایک انسان جو اچھی بات کرنے والا ہوتا ہے اس کو دنیا میں عزت ملتی ہے، ایک انسان جو بری باتیں کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے ہی کلام سے ذلیل ہوتا ہے۔ تو اچھی بات کرنے والا انسان اپنی زبان سے جو صحیح بات کرتا ہے، سلیقے سے بات کرتا ہے، حق بات کرتا ہے، تو ایسا انسان دنیا میں عزت اور مقام پاتا ہے۔ قول خیرن تغنم، اور اخروی اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے ایسے انسان کو ثواب ملتا ہے، اللہ کے ہاں وہ انسان مقام پاتا ہے، اس کو ثواب ملتا ہے۔ ایک خیر کی بات اگر آدمی کہہ دے، مثلا آپ نے، کوئی غمگین ہے، آپ نے اس کی تسلی کے لیے اس کو کچھ باتیں کی، اس کو سکون ملا، آپ کو ثواب ملے گا، وہ آپ سے محبت بھی کرے گا۔ اور اسی طرح سے کوئی بے دین ہے، شرک میں، بدعت میں مبتلا ہے، قولوا خیرن، آپ نے اس کو خیر بات سمجھائی، خیر کیا ہے؟ توحید، اتباع سنت، دین، آپ کو ثواب ملے گا، وہ ہدایت پر آئے گا، اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ اس طرح سے انسان جب خیر کہتا ہے، اپنی زبان سے برائی کی بجائے بھلائی کر بھلی باتیں کرتا ہے، تو ایسا انسان غنیمت پاتا ہے۔ تغنم، غنیمت پانا، مال غنیمت، خزانہ تم کو ملے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اچھی بات کرنا یہ دنیا کی بہت بڑی نعمت ہے۔ خلق الانسان علمہ البیان، انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اس کو کیا سکھایا؟ بیان۔ بیان سے مراد اپنے دل کی بات کو لوگوں کے سامنے رکھنا اور دو چیزوں میں فرق کر کے بتانا۔ بانا کا مطلب ہوتا ہے الگ ہونا۔ تو انسان حق بات بولے اور سلیقے سے بولے، یہ ایک بہت بڑی صلاحیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ اعطیت جوامع الکلم، اعطیت جوامع الکلم، مجھے جامع بات کرنے کی صلاحیت دی گئی ہے، ایسی بات جس میں الفاظ کم ہوں اور جو بہت ہی کمپریہنسو بات ہو، جس کے اندر بہت کچھ آ جاتا ہو، جس میں آپ جس کو کھولتے چلے جائیں، اس کی پرت پرت پرت، اس کے ایک کے نیچے کتنی پرتیں ہوں گی، کئی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی، کئی پہلوؤں سے اس پر غور کریں، کئی زندگی کے حقائق آپ کے سامنے آئیں گے، تو کئی مسائل کا حل اس میں ہوگا، کئی باتیں اس میں چھپی ہوں گی جو گہری نظر رکھنے والا انسان اسے نکال پائے گا۔ لہذا کہا قولوا خیرن تغنموا، خیر اپنی زبان سے نکالو، بھلی بات کہو ثواب پاؤ گے، یا خزانہ اور نعمت پاؤ گے، غنیمت پاؤ گے۔ اور واسکتوا عن شر تسلموا، اور شر سے چپ رہو، بری بات کہنے سے بچتے رہو، سلامت رہو گے، سلامت رہو گے۔ انسان کی سلامتی زبان کی حفاظت میں ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، آپ غور کریں، ہمارے اکثر تعلقات جو خراب ہوتے ہیں وہ زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ واسکتوا عن شر، بری بات کہنے سے بچو، کیا ہوگا؟ تسلم، انسان کے دانت اس کی زبان کی وجہ سے ٹوٹتے ہیں۔ زبان نرم ہے، دانت سخت ہے، لیکن زبان ایسی خطرناک ہے کہ جب یہ غلط چلتی ہے تو لوگ جب پٹائی کرتے ہیں تو دانت بھی توڑ دیتے ہیں، تو دانت خطرے میں ہوتے ہیں زبان کی وجہ سے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ ایسی کوئی بات نہ کہے جس سے سماج میں بگاڑ اور فساد پیدا ہو، چاہے وہ تعلقات کا بگاڑ ہو، دلوں کا توڑنا ہو، یا ان کو گمراہ کرنا ہو۔ سلامت رہو گے لوگوں سے، اور سلامت رہو گے اللہ کے عذاب سے، آخرت کی پکڑ سے، دنیا کی پکڑ سے۔ بعض اوقات ایک بری بات آدمی دنیا میں بول دیتا ہے، اس کی وجہ سے کئی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، ان سب کا وبال اس پر آتا ہے اور اللہ کا عذاب اس پر آتا ہے۔ احتیاط کرو بولنے میں، شر مت بولو۔ شر کیا ہے؟ شرک شر ہے، کفر شر ہے، نفاق شر ہے، اسی طرح سے بدعت شر ہے، اللہ کے دین میں بغیر علم کے بولنا شر ہے، گالی دینا، دھوکہ دینا، غیبت وغیرہ، ساری باتیں شر ہی ہیں۔ تو چاہے وہ عقیدے کے اعتبار سے ہو، منہج کے اعتبار سے ہو، یا اسی طرح سے اخلاقی اعتبار سے ہو، کوئی بھی بری بات انسان اپنی زبان سے نہ نکالے۔ واسکتوا، یہاں پر معلوم ہوا کہ خاموش رہنا بھی ایک نیکی ہے۔ آدمی سمجھتا ہے بولنا ہی اصل کام ہے، چپ رہنا کوئی کام نہیں ہے، اسلام میں چپ رہنا بھی ایک کام ہے۔ جب انسان کے ذہن میں شر والی بات آئے، کسی نے آپ کو گالی دی، کسی نے آپ پر تہمت لگائی، جوابی طور پر اس کو کچھ نہ کچھ برا کہنے کو دل چاہتا ہے، اور بعض اوقات جتنا گری ہوئی بات وہ کرتا ہے، ہمارے دل میں بھی بات آتی کہ ہم اس سے زیادہ گری ہوئی بات اس سے کریں، کیونکہ اس نے ہم کو ذلیل کرنے کے لیے ایسا کہا، ہم بھی اس کو ذلیل کریں، لیکن اس سے اس کا مقام نہیں گھٹتا ہے، ہمارا گھٹ جاتا ہے۔ کہاں؟ ہماری اپنی نگاہ میں۔ جب ہم گری ہوئی بات کرتے ہیں تو وہ ذلیل ہو یا نہ ہو، ہم اپنی نگاہ میں ذلیل ہو جاتے ہیں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے ہاں ہمارا مقام گر جاتا ہے۔ تو اپنی نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں گرنا یہ بڑی سزا ہے۔ تو اس سے سلامت رہنے کے لیے کیا ہے؟ چپ رہو۔ جب شر کی بات تمہاری زبان تک آ جائے مت بولو۔ تمہارے دل میں آ گئی، بولنے کو دل کر رہا ہے، لیکن قابو، اپنے آپ پر قابو رکھو، اور زبان سے شر مت بولو۔ انسان کی زبان اپنے آپ نہیں چلتی ہے جب تک کہ انسان ارادہ نہ کرے۔ زبان کا معاملہ کان کی طرح نہیں ہے کہ آپ چاہو نہ چاہو آپ کے کان میں آواز جاتی ہے، لیکن زبان آپ کے اختیار میں ہے، لہذا زبان بے اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ بے اختیار زبان کی مثال ایسی ہے جیسے آدمی کسی ایسی گاڑی میں بیٹھا ہو جس میں کوئی ڈرائیور نہ ہو اور چلے، تو ایسی گاڑی میں آپ بیٹھیں گے نہیں، ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے اس کا۔ لہذا ایسی زبان جو قابو میں نہ ہو بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ جو آدمی اپنی زبان کو قابو میں رکھے اس کی زندگی بہت سارے حادثات سے بچتی ہے۔ یہ زبان ہی تو ہے جو انسان کو اسلام سے باہر لے جاتی ہے۔ آدمی پریشان ہوتا ہے، مثال کے طور پر معاشی اعتبار سے اللہ کو برا بھلا بولنے لگتا ہے کہ کیا میں نماز پڑھتا ہوں، یہ کرتا ہوں، پھر بھی اللہ ایسا کرتا ہے، کفر۔ اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی کر بیٹھتا ہے، کفر ہو گیا۔ کبھی آدمی اسی زبان سے غلط باتیں بول دیتا ہے، لوگوں کو ذلیل کرتا ہے، دل توڑتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، گناہ اس کے اعمال نامے میں آتا ہے، تعلقات خراب ہوتے ہیں، نقصان بھی بعض اوقات دنیا کا ہوتا ہے، جھگڑے فساد ہوتے ہیں، کبھی قتل بھی اس کے نتیجے میں ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی ایک سخت بات بول دیتا ہے، بات بڑھتے 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 اتنی بڑھ جاتی ہے کہ قتل بھی ہو جاتا ہے۔ کبھی زبان سے کسی کا مذاق اڑاتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، اس کے نتیجے میں دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، لوگ دشمن بن جاتے ہیں، اس میں بھی بعض اوقات جھگڑے ہو جاتے ہیں، قتل ہو جاتا ہے۔ بہت سارے جھگڑے مذاق سے شروع ہوتے ہیں، بہت سارے جھگڑے مذاق سے شروع ہوتے ہیں اور مار پیٹ پر ختم ہوتے ہیں۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے۔ بچوں کو بھی اس بات کی تربیت دیں کہ بیٹا بولنا تو بھلی بات بولنا، ورنہ نہیں بولنا۔ دل میں آتا ہے، بہت غصہ آتا ہے، مجھ کو بھی آتا ہے، بتائیں لوگوں کو، بچوں کو بتائیں، ہم کو بھی غصہ آتا ہے، ہم کو بھی دل کرتا ہے اگر کوئی ہم کو بے عزت کرے تو ہم اس کو پلٹا کے اس سے بری بات بولیں، لیکن ہم نہیں بول سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو اپنے اوپر قابو رکھنا ہے۔ ہم جانور نہیں ہیں، ہم انسان ہیں۔ اللہ نے ہم کو صلاحیت دی اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کی۔ ہم اس کے طریقے پر نہیں چلیں گے، ہم اپنے طریقے پر چلیں گے، ہم اس جیسا نہیں بنیں گے۔ اگر وہ برا ہو تو ہم بھی برے بن جائیں؟ نہیں۔ اگر وہ پہاڑ سے کود جائے گا تم بھی کود جاؤ گے؟ نہیں۔ اگر وہ دلدل میں چلا جائے تم بھی چاہو گے؟ نہیں۔ ہم وہ کریں گے جو ہم کو کرنا ہے، وہ کر رہا ہے جو اس کو کرنا ہے، اس کے پاس اس کا اصول ہے، ہمارے پاس ہمارا اصول ہے۔ وَاسْكُتُ عَنْ شَرٍّ تَسْلَمُ، شر سے تم بچو، شر کی بات بولنے سے تم، بری بات بولنے سے بچو، سلامت رہو گے۔ نمبر 19، غصے سے پرہیز کرنا۔ غصہ آنا برا نہیں ہے، غصے کے پیچھے جانا برا ہے۔ غصہ فی نفسی ہی بری چیز نہیں ہے۔ غصہ کیا ہے؟ غصہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو کچھ چیزیں بہت سخت ناپسند ہیں، یعنی آپ کے اندر اچھے برے کی تمیز ہے۔ کچھ چیزوں کو آپ اچھا سمجھتے ہیں، آپ خوش ہو جاتے ہیں، کچھ چیزوں کو آپ برا سمجھتے ہیں، آپ کو برا لگتا ہے، بہت بری چیز اگر کوئی لگتی ہے آپ کو غصہ آتا ہے آپ، تو آپ کے یہاں گریڈز ہیں چیزوں کے، اچھی بری، بہت اچھی، بہت بری، تو جو بہت بری چیز آدمی سمجھتا ہے اس کے اوپر اس کو غصہ آ جاتا ہے۔ تو انسان میں اس صلاحیت کا ہونا ضروری ہے کہ وہ چیزوں میں تفریق کرے، یہ اچھا یہ برا ہے، لیکن غصہ فی نفسی ہی برا نہیں ہے، دو چیزیں بری ہیں غصے کے تعلق سے، دو چیزیں بری ہیں، ایک یہ کہ ایک انسان کو ایسی بات پر غصہ ہے جس پہ نہیں آنا چاہیے، آپ کا بچہ فیل ہو گیا اور پڑوسی کا ٹاپر ہو گیا، وہ بچہ آپ کو پیڑے دینے کے لیے آیا، آپ نے ڈانٹ کے بھگا دیا اس کو، چل نکل یہاں سے، بولے انکل میں پاس ہوا، آنٹی میں پاس ہوا، بھاگ یہاں سے، کیوں؟ آپ کا بچہ فیل ہوا ہے۔ تو غصہ کس بات پر آیا؟ غلط بات پہ، کیونکہ آپ کو آپ کے دل میں حسد اور محرومی اور انفیریورٹی کمپلیکس ہے، آپ کے اندر محرومی کا احساس ہے، کمتری کا احساس ہے، آپ کے اندر گھمنڈ ہے، اس لیے آپ کو برا لگا، آپ چھوٹے نہیں ہونا چاہتے تھے، لیکن ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ مجبوراً آپ کو چھوٹا بنایا جا رہا ہے اور آپ نہیں چاہ رہے ہیں، اور آپ غصے میں آ گئے۔ تو ایسی بات پر غصہ آیا کہ جس پر نہیں آنا چاہیے۔ زندگی میں کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں، رشتہ دار ترقی کر جاتے ہیں، پڑوسی ترقی کرتے ہیں، بعض اوقات کوئی یعنی انسان خود کچھ نہیں کر پاتا، معاشی حالات برے ہوتے ہیں، کبھی اللہ پہ غصہ آتا ہے انسان کو، اچھی بات نہیں ہے یہ، اللہ پہ کبھی غصہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ مالک ہے اور وہ رحم کرنے والا ہے، اس نے اتنا سب کچھ عطا کیا ہے، کبھی اگر نہ دے تو کیوں، اگر کبھی نہ دے اللہ تعالیٰ تو کیوں ہم اس سے ناراض ہوں، جتنا دیا اس پر خوش رہیں، اور کبھی نہ دے تو اس کا اختیار ہے، وہ بادشاہ ہے، ضروری نہیں کہ ہم کو ہمیشہ دے ہی۔ تو بعض وقت اللہ پہ غصہ آتا ہے، کبھی زندگی پہ غصہ آتا ہے، کبھی بیوی بچوں پہ غصہ آتا ہے، کبھی شوہر پہ غصہ آتا ہے۔ تو اگر واقعی ایسی چیز ہے کہ جس پر انسان کو غصہ آنا چاہیے تب تو ٹھیک، لیکن ایسی چیز ہے جس پر غصہ نہیں آنا چاہیے اور انسان اس پر غصہ ہو رہا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ مثلا آپ نے کوئی غلطی کی اور آپ کا کوئی بھلا چاہنے والا ہے، آپ کو نصیحت کر رہا ہے، دیکھیے ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا ایسا ہوا، اور میں تنہائی میں آپ کو بتا رہی ہوں، کوئی آپ کی بہن بتائے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو آپ کو فوراً غصہ آ گئے، کیوں؟ تم کون ہوتی ہو مجھ کو سمجھانے والی، جاؤ اپنا رستہ نہ ہو، تمہارے اندر 50 عیوب ہیں میں دیکھتی ہوں، لیکن پھر بھی بولتی نہیں، تم مجھ کو بولتی ہو۔ بعض اوقات انسان نصیحت پر غصہ ہوتا ہے، کیوں؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر کسی نے میرے عیب پر مجھے تنبیہ کی تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا۔ نہیں، غلطی ماننے والا کبھی چھوٹا نہیں ہوتا ہے، غلطی نہیں ماننے والا چھوٹا ہو جاتا ہے۔ آپ بتائیے، آپ کی نگاہ میں، آپ اپنے طور پر سوچیے، آپ نے کسی کو بتایا کہ فلاں چیز آپ سے یہ غلطی ہو گئی، اور وہ کہے اللہ جزائے خیر دے، بہت اچھا آپ نے بتایا، انشاءاللہ میں آئندہ خیال رکھوں گا، خیال رکھوں گی، آپ نے بتایا، اس انسان کے دل میں آپ کی عزت، آپ اگر کسی سے کہیں اس کی عزت آپ کے دل میں بڑھے گی کہ گھٹے گی؟ آپ سوچیں کتنا اچھا انسان ہے کہ نصیحت کی لیکن مان لی۔ لیکن اگر وہ کہے اچھا میں بتاؤں آپ کی غلطیاں، یہ دیکھو پہلے میری چھوڑو، میری تو ایک ہی غلطی ہے، میں تم کو 5 بتاتی ہوں، تو آپ کیا کہیں گے؟ عجیب انسان ہی، میں بھلی نیت سے، اچھی نیت سے ان کو کچھ بتا رہی تھی، اور انہوں نے الٹا ضد میں آ کے میری غلطیاں گنانا شروع کر دی۔ آپ محبت نہیں نفرت کرو گے۔ بعض اوقات غصہ ایسی چیزوں پر آتا ہے کہ جو انسان کو نصیحت کرے نصیحت نہیں مانتا، انسان دوسروں کی ترقی، اچھے حالات دیکھے اس کو غصہ آ جاتا ہے، حق بات سنتا ہے غصہ آتا ہے، تو یہ چیز نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ واقعی جس پر غصہ آنا چاہیے، مثلا آپ نے بچوں کو دیکھا، آپ کا 10-12 سال کا بچہ ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، یا آپ نے اس کو نماز پڑھنے کے لیے کہا اور اس نے بغیر وضو کی نماز پڑھ لی، غصہ آیا آپ، ڈانٹا آپ نے اس کو، ایسا کرتا ہے لڑکی نے، ایسا کہ آپ ڈانٹ دی اس کو، ایسا کرتی ہے، بچی پردہ نہیں کرتی ہے، باہر چلی گئی اسی آنگن میں، آپ نے دیکھا اس کو، کیسی چلی گئی، باہر دوسرے دیکھیں گے نہیں، تو بالغ ہے اب، تیرے لیے پردہ ہے نا، ڈانٹا آپ نے اس کو، پہلی مرتبہ نہیں آپ نے سمجھایا تھا اس کو، اس سے پہلے سمجھایا تھا آپ نے، لیکن آپ نے دیکھا کہ کئی مرتبہ بولنے کے باوجود بھی اس میں برائی باقی ہے، پہلی مرتبہ نہیں ڈانٹا، پہلی مرتبہ سمجھایا سمجھایا سمجھایا، لیکن اب بھی اتنا سمجھانے کے بعد سمجھ چکی ہے پھر بھی غلطی کی، سمجھ چکا ہے پھر بھی غلطی کی، اب ڈانٹا آپ نے، غصہ آنا یہ بتاتا ہے کہ یہ چیز آپ کے نزدیک سیریس ہے، ڈانٹنا یہ بتاتا ہے کہ یہ چیز آپ اس کو ٹالریٹ نہیں کر سکتے، ورنہ ہر چیز پیار محبت سے بولتے رہو بچوں کو نہیں سمجھ میں آئے گا کہ واقعی کتنی سیریس ہے، ان کو سمجھ میں آتا ہے فلاں چیز ہے، گلاس پھوڑ دیا، تو والد صاحب نے دیکھا اخبار پڑھ رہے تھے، کہا بیٹا ذرا سنبھال کے یہ کیا کرو، ایسا نہیں کرنا ہے، کانچ پاؤں میں لگ جائے گا اور تم دیکھ کے نہیں چلتے ہو، تھوڑا ہلکا ڈانٹا، لیکن اس نے معلوم پڑا دن بھر نماز ہی نہیں پڑی، یا پڑوس میں کسی کا شیشہ توڑ دیا، یا فلاں بزرگ جو ہیں ان کا مذاق اڑایا، یا مار پیٹ تھی، کسی کی آنکھ توڑ دی، اب آپ کو معلوم پڑا، اب آپ آئندہ ایسا مت کرنا، اگر آپ ایسا کرو گے تو اس کو لگے گا کہ اتنی سیریس چیز نہیں ہے، چلتا ہے، جب آپ سختی سے ڈانٹو گے اس کو معلوم پڑے گا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں، میں نے گلاس توڑا تو اتنا غصہ نہیں آیا، لیکن میں نے اللہ کا دین اور دین کا اصول توڑا تو غصہ آیا، تو یہ جو مراتب ہے چیزوں کے، جو درجات ہیں، ان کا لحاظ کرنا بھی ضروری ہے، ہمارا حال کیا ہے، دین کے معاملات میں اتنا غصہ نہیں ہوتے، لیکن ذرا سا کچھ توڑ پھوڑ ہو گئی، نقصان ہو گیا، ہم غصہ ہوتے ہیں، ہم ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ بیٹا دنیا کا نقصان نقصان ہوتا ہے، آخرت کا نقصان اتنا کوئی بڑا نقصان نہیں ہے، ٹینشن آنے کی، غصہ آنے کی چیز کون سی ہے، دنیا کی غلطی، دنیا کا نقصان، دین کا نقصان، آخرت کا نقصان، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، تو ہم اپنے عمل سے بچوں کو میسج دیتے ہیں، بچوں کو غصہ آتا ہے، آپ ان کو نماز کے لیے اٹھائے، فجر کی نماز کے لیے چڑھتے ہیں، آپ ان کو فلاں حکم دے رہے ہیں، پڑھو بیٹھو چلو، شام ہو گئی، قرآن یاد کرنے کا، قرآن پڑھنے کا وقت ہو گیا، پڑھو چلو بیٹھو، پڑھائی کرو، ہوم ورک کرو، الی آخری، ان کو غصہ آتا ہے، فلاں چیز وہ مطالبہ کر رہا ہے کہ اسکول میں بچے دوسرے برتھ ڈے منا رہے ہیں، میرا بھی برتھ ڈے آج آ گیا، تو سب مناتے ہیں، مجھ کو بھی منانا ہے، آپ نے کہا نہیں بیٹا ہم نہیں مناتے برتھ ڈے، غصہ آ گیا، یہ کیا ہے، کیا بولوں میں جا کے کلاس میں، تو بعض اوقات ان کو غلط چیزوں پر غصہ آتا ہے، ان کو بتایا جائے بیٹا غصہ نہیں ہوتے، اس پر دین کا معاملہ ہے، ہم کو برا لگتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کوئی نقصان ہمارا ہو، اوکے دنیا میں نقصان ہوتا ہے، صحیح چیز پر تکلیف برداشت کرنا بھی ضروری ہے، صحیح چیز پر چل کے ہمیشہ آرام، عزت، راحت نہیں ملتی ہے، تکلیف بھی آتی ہے، بلکہ اکثر تکلیف آتی ہے، تو ٹھیک ہے ٹیچر تم کو ڈانٹے گا، تم بتاؤ ہم یہ میری چٹھی لے جاؤ اور ٹیچر کو دو، نہیں کرتے ہم یہ چیز، تو آپ کو اس کو ڈیل کرنے آنا چاہیے، اور بچے کو آپ کو سکھانا ہے، حدیث میں کیا ہے، لا تغضب، کتنی آسان حدیث آپ یاد کر سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا تغضب، غصہ مت کر، غصہ مت کر، غصہ مت کر کا مطلب یہ نہیں کہ تجھ کو غصہ نہ آئے، غصہ مت کر کا مطلب یہ ہے کہ غصہ ظاہر مت کر، غصہ اتار مت، کہ ایک انسان کو بعض وقت غصہ آتا ہے لیکن شریعت کا حکم کیا ہے، غصہ پی جانا، برداشت کرنے، اسی لیے قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، والکاظمین الغیظ، غیظ اندر سے جو غصہ ہے اس کو غیظ کہتے ہیں، غصہ، والکاظمین الغیظ، غصہ پی جانے والے، غصہ پی جانے والے، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے، اللہ کے نیک بندے کون ہیں، ان کو یہ نہیں کہا غصہ ہی نہیں آتا ہے، بلکہ کیا کہا، غصہ آتا ہے لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ غصہ پی جاتے ہیں. تو غصہ آنا یہ عیب نہیں ہے، لیکن غصہ اتارنا یہ عیب ہے. والکاظمین الغیظ، اور یہ کس کے معاملے میں ہے؟ لوگوں کے معاملے میں. والعافین عن الناس، کسی نے آپ کے ساتھ بدسلوکی کی، آپ اس کو دین کی بات کر رہے ہیں، دین سکھا رہے ہیں، اور اس نے آپ کا مذاق اڑایا. جیسے آپ کی پچھلی زندگی مان لیجئے، ایک خاتون ہے مثال کے طور پر، وہ پہلے پردہ نہیں کرتی تھی، پھر اس نے زندگی کے ایک حصے میں جا کر پردہ شروع کیا. اب اس کے دل میں بات آئی کہ میں دین پر چل رہی ہوں، دوسرے بھی چلیں. اب اس نے کسی سے کہا کہ دیکھو بہن، پردہ کرنا صحیح ہے. اب اس نے مذاق اڑایا، ہاں 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 ٹھیک ہے، 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اور بے عزتی کی کہ تم بھی تو پہلے ایسی تھی بے پردہ، اب ہم کو سکھانے لگی، اور سخت بات کی. غصہ آئے گا آپ کو، کیوں؟ کیونکہ انسان کو اپنی بے عزتی برداشت نہیں ہوتی ہے، اور نہیں ہونا چاہیے. عزت عزت ہے، اپنی عزت کی حفاظت بھی بڑی چیز ہے. ایک انسان بے غیرت نہ ہو، اس کو واقعی محسوس ہو کہ میری بے عزتی کر رہا ہے. اپنی عزت کی حفاظت بھی دین ہے، اپنی عزت کی حفاظت بھی دین ہے. لیکن وہ جب آپ کی بے عزتی کر رہا ہے یا کر رہی ہے، آپ کو غصہ ہے، لیکن آپ نے غصہ پی لیا. کیوں؟ آپ اللہ کے دین کی دعوت اس کو دے رہے ہیں، تو دعوت کے ساتھ ساتھ صبر بھی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ اس کو دین سکھائیں، اس سے بعض اوقات مثال کے طور پر انسان کسی کو سمجھا رہا ہے، دیکھو بیٹا غصہ نہیں کرنا، نہیں لیکن مجھ کو غصہ آتا ہے. نہیں، جب بھی غصہ آئے غصہ پی جانا چاہیے. نہیں میں تو غصہ کروں گا، اب اس کا سن کے آپ کو غصہ آ گیا، نالائے کہیں کا جب سے سمجھا رہا ہوں نہیں سمجھ میں آتا ہے، لیجئے آپ کو آتا ہے اسی مجھ کو بھی آتا ہے. بچہ کیا کہے گا؟ آپ کا بھی تو ایک حد ہے، آپ کو غصہ آیا ویسے مجھ کو بھی آتا ہے. آپ غصہ کنٹرول کرنا سکھا رہے ہیں، غصہ اتار کے. تو بعض اوقات ہماری تربیت ایسی ہوتی ہے کہ ہم ایک لیول تک اپنے آپ کو کنٹرول کر پاتے ہیں، اس کے بعد پھٹ جاتے ہیں. اور بچے ہم کو ہر اعتبار سے ہمارا امتحان لیتے ہیں، ہمارے لیے بہت بڑا امتحان ہوتے ہیں. آپ کو اس کو سکھانے آنا چاہیے، آپ کو اس کو سکھانے آنا چاہیے. جیسے آپ مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر نے پورا ایک یعنی بچے کے ساتھ ڈسکشن ذکر کیا باپ کا، بچہ اسکول سے آیا بیگ پٹکا کا، میں نہیں پڑھنا چاہتا. کیوں بیٹا؟ مجھے لگتا میں بیوقوف ہوں، نادان ہوں، میں نہیں پڑھ سکتا، میرے پاس عقل نہیں، میں انٹیلیجنٹ نہیں ہوں. نہیں بیٹا ایسا نہیں ہے، تم انٹیلیجنٹ ہو. نہیں نہیں ہوں میں، دیکھو تم فلاں جگہ کتنا اچھا کی، فلاں جگہ کتنا اچھا کی. نہیں دیکھیے میرے میتھس میں مارکس دیکھو، اردو میں میتھس میرے فلاں، انگلش میں میرے مارکس دیکھو کتنے کم ہیں. اگر واقعی میں انٹیلیجنٹ ہوتا تو میرے اتنے مارکس کم کیسے ہوتے؟ نہیں بیٹا، تم زندگی میں کوشش کرو گے تم آگے بڑھ سکتے ہو. نہیں مجھ کو نہیں لگتا ہے. بیوقوف کہیں کا، جب سے سمجھا رہا ہوں نہیں سمجھ میں آتا ہے. بیٹا یہ تو میں کہہ رہا ہوں جب سے آپ پہلے سمجھے نہیں، میں خود کہہ رہا ہوں کہ میں بیوقوف ہوں اور آپ تب سے نہیں سمجھے، اب جا کے سمجھے. میرے سے زیادہ تو آپ بیوقوف لگ رہے ہیں، مجھ کو پہلے سمجھ میں آپ کو بعد میں. اس نے بتایا کہ دیکھیے ہم لوگ بچوں کی تربیت کرتے ہیں تو ہمارے اندر واقعی جینوئن فیلنگز ہوتی ہیں کیا، اور ہم کتنا سمجھداری سے اس کو ڈیل کر پاتے ہیں. ہماری ایک لمٹ ہوتی ہے، تب تک ہم برداشت کرتے ہیں، اس کے بعد نہیں. تو اس کے بعد جب جیسے انڈا ٹوٹتا ہے تو کیسا چوزا باہر نکلتا ہے، تو ایسے ہم ایک دوسرا انسان ہمارے اندر سے باہر نکلتا ہے جب ہم کو غصہ آتا ہے، اور ہم جتنا پہلے دیوار بنائی تھی ہم نے سب ڈھا دیتے ہیں. یہ غصے میں ہوتا ہے. تو لا تغضب میں یہ ساری چیزیں یاد رکھنا ہے کہ غلط چیز پر غصہ آئے لیکن اس کو ظاہر کرنے میں شریعت کے اصول ہم نہ توڑیں، بد زبانی نہ کریں، غلط بات نہ بولیں، ظلم نہ کریں. اور ایسی چیز پر غصہ نہیں آنا چاہیے جو واقعی غصے کی نہیں ہے، جیسے دوسروں کی ترقی پر جلنا، اس پر جل کے آدمی کو غصہ آئے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. تو غصہ نہ کر، اس حدیث میں ہم کوئی بات بتائی گئی ہے. نمبر 20، غلطی کی بھرپائی کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا عملت سیئة فاتبعها حسنة تمحوها، جب تم سے کوئی برا کام ہو جائے تو فوراً کوئی نیکی کر لو، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی. جب تم سے کوئی برا کام ہو جائے، برا کام کرو مت، لیکن بعض اوقات جذبات میں آ کے کوئی غلط کام انسان سے ہو جاتا ہے، انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، زبان سے کوئی غلط بات نکل گئی، کسی کو مار پیٹ کر دی، کچھ غلط کام ہو گیا تم سے، نماز میں سستی کر دی، یا فلاں چیز نہیں کیا کرنے کا کام، یا منع کام کر دیا، غلطی ہو گئی، فوراً اس کے بعد کیا کرو؟ نیکی کرو. غلطی کے بعد سب سے اچھی نیکی توبہ ہے. فوراً انسان برائی کے بدلے بھلائی، ایسی بھلائی جو اس برائی کو ختم کرتے ہیں، توبہ کرنا اللہ سے، معافی مانگنا اللہ سے. کبھی انسان کا حق ضائع کیا، کسی بھائی کو بہن کو مار پیٹ اس سے کر لی، جب تم سے کوئی برائی ہو جائے، تم نے اپنے بھائی کے ساتھ مار پیٹ کی، اس کے بعد فوراً بھلائی کرو، اس سے بھی معافی مانگ لو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس سے اپنے جھگڑے کو ختم کرو. فاتبعها حسنة، کیا ہوگا؟ تمحوها، وہ بھلائی اس برائی کو مٹا دے گی. تو جب بھی کوئی غلطی انسان سے ہوتی ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں مٹا دیتی ہیں برائیوں کو. یہ قاعدہ ہے کہ جب انسان جیسے وضو کرتا ہے تو آنکھ سے، زبان سے، ناک سے، کان سے، ہاتھ سے، پاؤں سے جو غلطیاں اس سے ہوئی ہیں وہ ساری کے ساری دھل کے نکل جاتی ہیں. اٹھتے بیٹھتے کئی غلطیاں ہم کرتے ہیں، ان غلطیوں کا تدارک کیا ہے، ان غلطیوں کو مٹانے والی چیز کیا ہے؟ نیکی. نماز پڑھتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز کے لیے چلتا ہے انسان، گناہ معاف ہوتے ہیں. ایسی کئی نیکیاں ہیں جو انسان کے گناہوں کو مٹاتی رہتی ہیں. تو انسان کو چاہیے کہ اگر اس سے غلطی ہو جائے تو جب غلطی اس سے ہوئی تو بھلائی بھی تو کرے، تاکہ قیامت کے دن اس کے نیک اعمال غلطیوں کے مقابلے میں پلڑے کو جھکانے والے بنے. اور وہ توبہ کر لے، کیونکہ غلطی جب کرتا ہے انسان تو اس کے دل پر اس غلطی کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. غلطی صرف نام اعمال کو خراب نہیں کرتی ہے، غلطی صرف نام اعمال کو خراب نہیں کرتی ہے بلکہ غلطی انسان کے دل کو بھی خراب کرتی ہے، اس کے اثرات انسان کے دل پر بھی پڑتے ہیں. تو جہاں انسان سے غلطی ہوئی اس کا دل خراب ہوتا ہے، دل بگڑتا جاتا ہے، بگڑتا جاتا ہے، یہاں تک کہ دل پر پورے گناہوں کی پرت اور اثرات ہو جاتے ہیں، ان کی لپیٹ میں دل آ جاتا ہے، اس کے بعد ہدایت کا نور دل میں داخل نہیں ہو پاتا ہے. تو غلطی سے دل پر اثر ہوتا ہے برا. اس کے بعد فوراً نیکی انسان کر لے تو اس نیکی کے اثرات بھی دل پر پڑتے ہیں، اور وہ جو غلطی اس سے ہوئی ہے اس کے اثرات کو کیا کرتے ہیں؟ یا تو میٹ دیتے ہیں یا تو دھندلا کر دیتے ہیں. نیگیٹو چیزیں زندگی میں اگر آئیں، آپ فوراً کوئی پازیٹیو کام کر لیجئے تاکہ اس کا اثر آپ کے دل سے نکلے. ایک غلط کام آپ سے ہو گیا، فوراً آپ بھلائی کریں تاکہ آپ کے دینی جذبات مجروح نہ ہو، نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ غلطی غلطی غلطی، انسان غلط، غلطیاں انسان کو غلط بنا دیتی ہیں. جب غلطیوں کا مسلسل زندگی میں تواتر کے ساتھ غلطیاں آدمی کرتا چلا جائے، لگاتار غلطیاں کرتا چلا جائے، آدمی غلط ہو جاتا ہے، وہ عادی ہو جاتا ہے اس کا. لہذا اذا عملت سیئة فاتبعها حسنة، کہ جب تجھ سے برائی ہوئی اس برائی کا بدلہ کیا ہے؟ تو بھلائی کر. جب تجھ سے شیطان نے برائی کروا دی تو شیطان کے مقابلے میں کیا کر؟ بھلائی کر. برائی کیا ہے؟ شیطان کی فرما برداری. یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. والد صاحب ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو نصیحت کر رہے ہیں، یا ابتی لا تعبد الشیطان، والد صاحب شیطان کی عبادت مت کیجئے. کیوں؟ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان رحمان کا نافرمان ہے. تو شیطان خود بھی نافرمان ہے، وہ انسان کو بھی نافرمان بنانا چاہتا ہے. آدم علیہ السلام کا قصہ ہمارے لیے ایک مثال ہے. تو ایک آدمی جب کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ شیطان کی فرما برداری کرتا ہے، شیطان کی بات ماننے والا بن جاتا ہے. اس کا جواب کیا ہے؟ شیطان کو منہ توڑ جواب ہے، نہیں، میں اللہ کا فرما بردار ہوں، نیکی کروں گا، میں وہ کام کروں گا جو تو نہیں چاہتا ہے. اذا عملت سیئتا فاتبعها حسنۃ، تو نے شیطان کی فرما برداری کی نا، اب رحمان کی کا، تاکہ شیطان تجھ سے نا امید ہو جائے. اور جیسے ہی تو نیکی کرے گا، شیطان کے جو اثرات، شیطان نے ایک کام تجھ سے کروا لیا، ایک معاملے میں تجھ سے فرما برداری کروا لی، اب وہ دھیرے دھیرے تجھ کو غلام بنا سکتا ہے اپنا، تو تو فوراً اس کی غلامی سے نکل اور اللہ کی غلامی میں جا. اس کو صاف میسج دے دے، نہیں میں تیرا فرما بردار نہیں. بچوں کو ایسے سمجھائیں کہ جب ہم کوئی برائی کرتے ہیں تو وہ شیطان کا کام ہوتا ہے، ہم نے شیطان کی بات مانی، اور شیطان کو پھر امید ہو جاتی ہے، دیکھو یہ میرا فالوور ہے، یہ بھی میری بات مان سکتا ہے، پھر وہ اور زیادہ کوشش ہم پر کرتا ہے. تم چاہتے ہو کہ شیطان تمہارا لیڈر بنے اور تم اس کے پیچھے چلو؟ نہیں. تو اس کو تم کو صاف میسج دینا چاہیے، نہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کی بات مانتا ہوں، کوئی وہ کام کرو جو شیطان نہیں چاہتا اور اللہ چاہتا ہے. اس سے کیا ہوگا؟ شیطان تم سے دور ہو جائے گا، اس کی امید تم میں، تما ہو تم میں نہیں کرے گا. اور جو شیطان کی بات ماننے سے تمہارے اندر جو برائی آ گئی تھی، جیسے کیچڑ میں کھیلنے سے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، ویسے گناہوں میں لت پت ہونے سے دل خراب ہو جاتا ہے. وہ جو اثرات آئے ہیں شیطان کے پیچھے چلنے سے، اس کی بات ماننے سے، وہ اللہ کی فرما برداری سے وہ اثرات ختم ہو جاتے ہیں. تمحوها، اسی لیے کہا وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی. یہ بات یہاں پر ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے. اسی طرح سے نمبر 21، دوسروں کا بھلا چاہنا. اپنا انسان چاہتا ہے بھلا، دوسروں کا بھی چاہنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احب للناس ما تحب لنفسك، اپنے لیے وہی پسند کر، دوسروں کے لیے وہی پسند کر. احب للناس، لوگوں کے لیے وہی پسند کر، ما تحب لنفسك، جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ انسان بعینی ہی وہ پسند کرے، کہ اگر مجھ کو میٹھا پسند ہے تو دوسرے کو بھی میٹھا دوں، اس کے لیے بھی پسند کروں. لیکن یہ معنی یہاں پر مراد نہیں ہے اصلاً. ہاں، اگر ایسی چیز ہے جس میں لوگوں میں تفاوت نہیں ہوتا ہے، یعنی مثلاً ایک انسان کو ایک کھانا پسند ہے، دوسرے کو سخت نہ پسند ہے وہ، ایک انسان کو ایک پھل پسند ہے، دوسرے کو بالکل پسند نہیں ہے وہ، ایک انسان کو ایک چیز پسند ہے، ایک رنگ لباس کا پسند ہے، دوسرے کو سخت ناپسند ہے، تو زبردستی اس کو وہ چیز دینا، یہ اس کے لیے کیا ہے؟ اس کو تکلیف دینا ہے. یہاں یہ مراد نہیں ہے. یہاں مراد یہ ہے کہ جس چیز میں سب مشترک ہیں، تو جس چیز کو پسند کرتا ہے اپنے لیے، ویسے ہی سبھی پسند کرتے ہیں اس کو اپنے لیے. تو تیرے اندر یہ ظرف ہونا چاہیے کہ تو اپنے لیے جو پسند کر رہا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرے. تو پسند کرتا ہے کہ لوگ تیری بے عزتی نہ کریں، لہذا تو بھی دوسروں کی بے عزتی بند کر. تو پسند کرتا ہے کہ تیرے سے غلطی ہو جائے تو لوگ تیرے ساتھ درگزر کریں، تو لوگوں سے بدلہ مت لے، تو ان کو ذلیل مت کر، تو بھی ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کر. تو یہ پسند کرتا ہے کہ کوئی تجھ سے ملے تو محبت سے ملے، تجھ کو نظر انداز نہ کرے. تو بھی کسی سے ملے تو اس سے بھی محبت کا اظہار کر، نفرت کا نہیں، اس کو نظر انداز مت کر. اس طرح سے اگر آپ سوچیں گے تو آپ کی بات سمجھ میں آئے گی کہ انسان اپنے لیے ایک پیمانہ اور دوسروں کے لیے دوسرا پیمانہ رکھتا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ اپنے لیے جو سٹینڈرڈ پسند کرتے ہیں دوسروں کے لیے بھی وہی کیجیے۔ اگر آپ اپنے لیے عزت اور خیر کی طلب رکھتے ہو دوسروں کے لیے بھی تو آپ وہی طلب رکھو۔ تو اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ انسان کا ترازو سب کے لیے سیم ہونا چاہیے، اور وہ اپنے لیے اعلیٰ کو چنتا ہے، دوسروں کے لیے گھٹیا کو نہ چنے۔ اپنے لیے دین تو نے چنا، دوسروں کو بے دینی میں مت چھوڑ۔ احب للناس ما تحب لنفسك، تو نے اپنے لیے اللہ کی فرما برداری کو، دین کو، تقویٰ کو چنا، اور دوسروں کو تو چھوڑ رہا ہے گناہوں کے اندر، جیسے چاہے جیو مرو، جہنم میں جاؤ۔ تو نے جنت کا راستہ اپنے لیے پسند کیا نا، دوسروں کے لیے بھی جنت کا راستہ پسند کر۔ احب للناس ما تحب لنفسك، اس کا اتنا براڈ میننگ ہے کہ آپ اس حدیث کو آپ غور کریں، آپ کو کئی پہلو اس میں دکھائی دیں گے۔ کہ ہم بچے کو سمجھائیں، دیکھو تم کو پسند ہے کوئی تم کو تکلیف دے؟ نہیں، تم بھی دوسروں کو تکلیف مت دو۔ تم کو پسند ہے کوئی تمہاری بے عزتی کرے سب کے سامنے؟ نہیں، تم بھی دوسروں کی بے عزتی مت کرو۔ تم کو پسند ہے کہ تمہاری چیز تمہاری اجازت کے بغیر کوئی لے؟ نہیں، تم بھی کسی کی اجازت کے بغیر اس کی چیز نہیں لے سکتے۔ تم کو پسند ہے کہ تمہاری چیز کوئی چھین لے تم سے یا خیانت کرے؟ نہیں، تم بھی دوسروں کے ساتھ ایسا مت کرو۔ تمہارا دل توڑے اچھا لگے گا تم کو؟ نہیں، دوسروں کے پاس دل نہیں ہے کیا؟ دوسروں کے بھی تو دل ہیں، تم بھی دوسروں کا دل مت توڑو۔ اس طرح سے اخلاقی اصولوں کے اعتبار سے یہ اس کو سکھایا جائے، حقوق اور اخلاق دو چیزیں، حقوق اور سلوک دونوں اعتبار سے بتایا جائے۔ دیکھو جیسے تمہارا حق ہے نا، دوسروں کا بھی تو حق ہے، اور جیسے تم اپنے لیے اچھا سلوک پسند کرتے ہو دوسرے بھی تو اسی کے حقدار ہیں، تو تم کو ان کا بھی لحاظ کرنا چاہیے۔ تو احب للناس ما تحب لنفسك، اپنے لیے تم جو پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ نمبر 22، سلام کو عام کرنا۔ سلام کو عام کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، افشو السلام بینکم تحابو، افشو افشا سے ہے، راز فاش کرنا، سب کے سامنے لانا، عام کرنا۔ افشو کا مطلب کیا ہے؟ عام کرنا۔ کس چیز کو عام کرو؟ سلام کہاں؟ بینکم۔ معلوم ہے کہ سلام ایک تو یہ کہ مسلمان کو ہونا چاہیے، بینکم سے مراد مسلم معاشرہ ہے، تو سلام مسلمان کو کیا جائے گا۔ دو، اس کو عام کیا جائے گا۔ سلام چپکے چپکے نہیں ہوتا ہے، سلام عام کیا جاتا ہے، سلام میں اظہار ہے۔ کس کا؟ دو چیزوں کا، ایک اللہ کے نام کا، السلام علیکم، السلام اللہ کے ناموں میں سے ایک ہے۔ دوسرے، اس میں خیر خواہی کو عام کیا جائے۔ السلام علیکم، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، ورحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اللہ کی برکتیں ہو۔ تین چیزیں ہیں، نمبر ایک سلام، السلام، دوسرے یا اس کو آسان کرتے ہیں سلام اور رحمت اور برکت۔ سلام نگیٹو چیزوں سے، بری چیز ہے۔ کبھی سلام پہ ہم لوگ غور کیے ہیں؟ غور کریں کہ ہم کیا دعا، دنیا میں ایسی کوئی دعا نہیں ہے جو کسی بھی دوسرے دین میں ایک دوسرے کے لیے دی جاتی ہو، لیکن چونکہ ہم ان کے معنی سے محروم ہیں، کیفیات سے بھی محروم ہیں۔ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، مطلب تم بیماری سے، فقر و فاقے سے، تنگ دستی سے، پریشانی سے، شیطان سے، نفس سے، دنیا میں اللہ کے عذاب سے اور طوفان آندھی اور جس طرح کی چیزیں ہیں ان سے، اور اسی طرح سے آخرت میں جہنم اور ذلت سے تم سلامت رہو۔ ہر شر سے تم سلامت رہو. ہم جب سلام کسی کو کرتے ہیں تو اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو ہر تکلیف برائی سے سلامت رکھے, ہر تکلیف سے اور ہر برائی سے, گناہ وغیرہ سب آ گئے, اللہ تجھ کو گناہ سے سلامت رکھے, بدعات سے, شرک سے, تو سلامتی. دوسرے رحمت, اللہ تعالیٰ دنیا میں تجھ پر رحم فرمائے, آخرت میں تجھ پر رحم فرمائے, اللہ تجھ پر رحمت نازل کرے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور آخرت میں رحمت کیا ہے؟ جنت, جنت ہے آخرت میں. تو ایک سلامتی, دوسرے اللہ کی رحمت, اور تیسرے برکت. برکت زیادہ, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے مصیبت سے, خیر عطا کرے, رحمت بارش ہو, تمہارے رزق میں برکت ہو. تو اللہ کی رحمت اور رحمت کے ساتھ نعمتوں میں, یعنی کہ اللہ تھوڑا ہی دے تجھ کو, نہیں, برکت دے. کس میں؟ مطلق ہے, تم پر برکات ہو اللہ کی. اللہ تیری عمر میں برکت دے, اللہ تعالیٰ تیرے علم میں برکت دے, تیری دینداری میں برکت دے, تیرے رزق میں برکت دے, جتنی خیر ہے ساری خیر میں برکت دے, جتنا شر ہے اس سے اللہ سلامت رکھے. شر اور خیر سے کیا ہے؟ خیر عطا کرے, خیر برکت والی ہے, شر سے سلامتی ہے. اور اللہ تعالیٰ دنیا میں تجھ پر رحم کرتا رہے, اللہ کی رحمت کے سائے میں تو رہے. آپ دیکھیں کتنی اچھی دعائی ہے. تو اس کو عام کرو, ایک دوسرے کو سلام کرو, چن چن کے, اپنے پرائے نہیں, سب کو سلام کرو. اب شو میں عام کرو اس کو, ہمارے قبیلے کے لوگوں کو سلام کریں گے, ہمارے لوگوں کو سلام کریں گے, دوستوں کو, پہچان والوں کو, نہیں, عام کرو اس کو. افشو السلام بینکم, وہ نہیں کرتا میں کیوں کروں, کر. افشو السلام بینکم, آپس میں سلام کو عام کرو. کیا ہوگا؟ تحابو, تم میں محبت پیدا ہوگی. جب ایک آدمی دوسرے کو سلام کر رہا ہے, میں تمہارے لیے سلامتی چاہتا ہوں, تمام شر سے اللہ تم کو محفوظ رکھے, اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تم پر نازل ہوں, اور تمہاری ساری خیر میں اللہ تعالیٰ برکت دے. اگر یہی بات اردو میں بول دیا تو کوئی آدمی ملا اس سے اور ناراض ہے, اس سے ملا راستے میں اور سامنے جا کے کہا اللہ تعالیٰ تم کو ہر شر سے سلامت رکھے, اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تم پر نازل ہوں, اللہ تعالیٰ تمہاری ہر خیر میں برکت عطا فرمائے, کیا ہوگا اس کو؟ آدمی کا دل ایک دم نرم ہو جائے گا, کتنا ہی دشمن کیوں نہ ہو اس کا دل نرم ہوگا. لیکن چونکہ ہم کو معلوم نہیں ہم کیا بول رہے ہیں, تو وہ بات پیدا نہیں ہوتی ہے. تو سلام میں آپس کی محبت ہے, سلام میں آپس کی محبت ہے, ایک دوسرے کو سلام کرے, لیکن ان کیفیات کے ساتھ, ان کیفیات کے ساتھ میں. آپ کسی کو سلام جب کریں تو آپ کے دل میں کیفیات اس کے لیے ہونی چاہیے, آپ اس کے لیے سلامتی چاہیں, آپ اس کے لیے خیر و برکت چاہیں. تو یہ آپ کے دل کو اس کے لیے خیر خواہ بناتا ہے. اسلام میں سلام جو ہے یہ ایک دوسرے سے خیر خواہی کا اظہار ہے. جب انسان کو یقین ہو کہ یہ میرا بھلا چاہتا ہے تو آدمی اس سے محبت کرتا ہے. جب انسان کو یقین ہوتا ہے کہ فلاں شخص میرا خیر خواہ ہے, بھلا چاہتا ہے, ویل وشر ہے, تو آدمی اس سے محبت کرتا ہے. تو سلام کیا ہے؟ سلام خیر خواہی کا اظہار ہے, ہر شر سے پناہ, ہر خیر کی عطا اور برکت, رحمت. تو یہ آپس میں کیا پیدا کرے گی؟ محبت. نمبر 23, دوسروں کو تکلیف سے بچانا. دوسروں کو تکلیف نہیں دینا یہ تو ہے ہی ہے, جیسے ہم نے پہلے بھی دیکھا. اور دوسروں کو تکلیف سے بچانے کی فکر کرنا. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اعزل الاذى عن طریق المسلمین, مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دیا کرو. یہ چونکہ ایک مسلمان معاشرے میں بات کہی گئی ہے, اس اعتبار سے یہ مسلمانوں کے لیے ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ غیر مسلموں کے راستے سے مت ہٹاؤ, یہ مطلب نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات مسلمانوں پر بھی تھے اور غیر مسلموں پر بھی, اور اسلام بھی ہم کو صرف مسلمانوں پر احسان نہیں سکھاتا ہے، غیر مسلموں کے لیے بھی۔ تو جو عام انسان ہیں جن سے کوئی جنگی معاملات مسلمانوں کے نہیں ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ اسلام کی تعلیمات میں سے ہے کہ غیر مسلموں سے بھی اچھا سلوک کیا جائے، احسان کا سلوک کیا جائے۔ تو یہاں پر مسلم معاشرے میں کیسا معاشرہ ہونا چاہیے مسلمانوں کا، کہ ایک مسلمان نہ صرف یہ کہ دوسروں کو تکلیف نہ دے، بلکہ کوئی تکلیف اگر ان کو ہو سکتی ہے تو یہ خود ان کو اس تکلیف سے بچائے۔ مثلا یہاں کہا عن طریق المسلمین، مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا کرو۔ جیسے اگر اندھیرا ہے اور وہاں کوئی بیچ میں بڑا پتھر ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی گاڑی والا آئے گا تو ٹکرا کے گر جائے گا، یا کوئی آدمی پیدل چلے گا تو ٹھوکر کھائے گا، آپ نے وہ پتھر اٹھایا، آپ کو ٹھوکر لگی تو آپ نے کیا سوچا، نہیں مجھے تکلیف ہوئی، یہی تکلیف کسی اور کو بھی ہو سکتی ہے۔ تو دوسرے مسلمان بھائی ہمارے یہاں سے گزریں گے یا دوسرے لوگ یہاں سے گزریں گے، ان کو تکلیف ہوگی، تو آپ نے اس پتھر کو وہاں سے ہٹا کے کسی کونے میں پھینک دیا تاکہ کسی کو ٹھوکر نہ لگے۔ یہ کیا ہے؟ یہ صدقہ ہے، اور یہ اعلیٰ ظرفی ہے، انسان کی اعلیٰ اخلاق ہے کہ ایک انسان اپنے باہر بھی دوسروں کی سوچتا ہے، وہ دوسروں کے دکھ درد کے بارے میں سوچتا ہے، دوسروں کی تکلیف کے بارے میں سوچتا ہے۔ اسلام مسلمان کو ایسا بناتا ہے کہ وہ دوسروں کی تکلیف کے بارے میں بھی سوچے، صرف اپنے ہی بارے میں کمپلین کرتا نہ رہے کہ میری پرابلمس ہیں، میرے مسائل ہیں، میں اتنی پریشانی میں ہوں، میں ایسا ہوں اور میں ایسا ہوں، اپنے باہر دوسروں کا بھی تو سوچ۔ جب انسان صرف اپنی پریشانیوں کے بارے میں سوچتا ہے تو ایسا آدمی نا امید اور فرسٹریٹڈ ہو جاتا ہے، جھنجھلاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن آدمی جب اپنے باہر دوسروں کی پریشانی دیکھتا ہے تو اس کے دل میں ان کے لیے رحم پیدا ہوتا ہے، اور اپنی حالتوں کے بارے میں وہ رحم مرہم بن جاتا ہے، اپنی تکلیفوں کے بارے میں دوسروں کی تکلیف دیکھ کر ایک انسان کے دل پر اپنے آپ وہ تکلیف اور اس کا مشاہدہ اور اس پر غور و فکر مرہم بن جاتا ہے۔ لہذا یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ دوسروں کا بھی سوچو، دوسروں کی تکلیف کا بھی سوچو، اور اگر کوئی چیز دوسروں کو تکلیف دینے والی ہے ان کو اس سے بچاؤ۔ یہاں راستے کی مثال دی گئی، لیکن اس میں وہ ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، اصل مقصود کیا ہے؟ مسلمانوں کو تکلیف سے بچانا۔ اب وہ تکلیف کئی اعتبار سے ہو سکتی، شرک سے بچانا، بدعات سے بچانا، کوئی بگڑ رہا ہے شراب کی طرف جا رہا ہے اس کو وہاں سے بچانا، کوئی کھائی میں گر رہا ہے اس کو بچانا، کوئی ٹھوکر کھا سکتا ہے اس کو بچانا، کوئی کسی اور حال میں ہے بیمار ہے اس کو وہاں سے بچانا۔ تو مسلمان کو تکلیف سے بچایا جائے، یہ مسلم معاشرے کے لیے اسلامک سوسائٹی میں یہ تعلیم دی گئی ہے۔ وہاں لوگ خود غرض نہ ہوں، صرف اپنا سوچنے والے نہ ہوں، بلکہ اپنے باہر دوسروں کی تکلیف کا بھی سوچتے ہوں۔ نمبر 24، دوسروں پر احسان کرنا۔ دوسروں پر ایک تو ہے تکلیف سے بچانا ان کو، نہ صرف یہ کہ تکلیف سے بچانا بلکہ دوسروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، اپنی طرف سے ان کے ساتھ بھلائی کرنا، بدلے میں چاہنا نہیں۔ ولا تمنن تستکثر، لوگوں پر احسان اس لیے مت کرو کہ تم کو زیادہ ملے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ولا تمنن تستکثر، سورہ مدثر میں، ولا تمنن تستکثر، ایسا نہ ہو کہ، ولا تمنن تستکثر، ایسا نہ ہو کہ تم دوسروں پر من احسان کرو۔ من کا مطلب ہوتا ہے لقد من اللہ، تمنن، ایسا نہ ہو کہ تم دوسروں پر احسان اس لیے کرو کہ تستکثر، تم نعمتوں میں اور بڑھوتری کر لو اپنی، کہ میں آج اس کو کھلا رہا ہوں کل یہ کئی گنا مجھ کو دے گا، آج اس کو پہنا رہا ہوں کئی گنا کر کے واپس دے گا۔ نہیں، لوگوں سے ان پر احسان کر کے زیادتی کا مطالبہ مت رکھو، امید مت رکھو، بلکہ احسان کرو اور بدلے میں کچھ مت چاہو، اس کو احسان کہتے ہیں۔ جس احسان میں بدلے میں کچھ چاہا جا رہا ہے وہ تجارت ہے، آدمی دوسرے پہ احسان کرے اور بدلے میں کچھ چاہے، یہ تجارت ہے۔ احسان کس کو کہتے ہیں؟ احسان یہ ہے کہ اپنی طرف سے کرے اور بدلے میں کچھ نہیں چاہے۔ ولا تمنن تستکثر، اسی لیے یہ تعلیم ہم کو دی گئی، احسان کر کے بدلے میں زیادتی نہ چاہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی محسن فاحسنوا، اللہ تعالی محسن ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام محسن ہے۔ محسن احسان کرنے والا، احسان بھلائی، حسن سے ہے وہ۔ احسان کا لفظ کہاں سے ہے؟ حسن سے۔ حسن کا مطلب خوبی، خوبصورتی۔ تو اللہ تعالی احسان والا ہے، ایک تو یہ کہ خوبیوں والا ہے، بھلائیاں کرتا ہے، بندوں کو بہت کچھ عطا کرتا ہے، اور جو مخلوقات اللہ تعالی نے بنائی دیکھو کتنی خوبصورت ہیں، تو بندوں پر احسان کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے۔ تو تم بھی کیا کرو؟ فاحسنوا، تم بھی بھلائی کرو۔ احسنوا میں خلق اور خالق دونوں کے ساتھ معاملہ ہے۔ فاحسنوا، نماز پڑھو اچھے سے پڑھو، روزہ رکھو اچھے سے رکھو، زینت عید کے دن اختیار کرو، گھر کو مسجد کو پاک صاف رکھو۔ فاحسنوا، حسن ہونا چاہیے اس میں۔ یہ مطلب نہیں کہ بہت زیادہ زیورات پہنو، ضروری نہیں، لیکن طہارت و پاکیزگی۔ اور بندوں کے ساتھ احسنوا، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ اچھی زبان استعمال کرو، ان کے ساتھ بھلائی کرو، ان کی عزت اکرام ان کا کرو۔ تمہارے پاس کوئی نعمت ہے، اس کے محتاج ہے، ان کو دو۔ ان سے کوئی تکلیف تم کو پہنچے، معاف کرو، خصوصاً جب کہ وہ معافی مانگے، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، ان کے دکھ درد میں ان کے کام آؤ، ان کی خوشی میں ان کے ساتھ خوش ہو، حسد مت کرو، ان کی خوشی میں ان کے ساتھ خوش ہو۔ انسان کے لیے یہ آسان ہے کہ وہ لوگوں کے دکھ درد میں ان کے ساتھ غمگین ہو، اس کے لیے یہ مشکل ہے کہ ان کی خوشی میں ان کے ساتھ خوش ہو۔ غور کیجئے اس کے اوپر۔ کوئی پریشان حال ہے، اس کو دھاڑس دینا بہت آسان ہے، کیونکہ اس کے اندر سے ہوتا ہے کہ میں اچھا ہوں، یہ کمتر ہے۔ لیکن کوئی آدمی آپ کے ساتھ والی بہن ترقی کر جائے اور آپ پیچھے رہ گئے، اور وہ آپ کے ساتھ پوری خوشی اپنی بتا رہے، دیکھو میرا ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا، اور آپ کو نہیں ملا، ہو اس کے شوہر کی پروموشن ہو گئی اور وہ آپ کی بستی چھوڑ کے جا رہے دوسرے بڑی بلڈنگ میں، ہاں بنگلہ لے رہے آپ، چھوٹا فلیٹ چھوڑ کے، اور وہ خوشی خوشی آپ کے سامنے بتائے، ہوتی خوشی؟ کتنی خوشی ہوتی؟ چہرے پہ خوشی ہوتی، دل میں نہیں۔ احسان انسان کرے، اس کے دل میں خیر خواہی ہو دوسروں کے لیے، وہ دوسروں کے غم میں غمگین ہو، خوشی میں خوش ہو۔ دوسروں کی خوشی پر خوش ہونا اسی کے لیے ممکن ہے جس کے پاس جو کچھ ہے اس پر اس کو قناعت ہو۔ میری بات یاد رکھیں، قناعت جو ہے یہ انسان کو محرومی کے غم سے محفوظ رکھتی ہے۔ انسان کے پاس جتنا ہے، بس ہم کو اور نہیں چاہیے، بھائی چاہیے تو اللہ سے لیں گے، لیکن جتنا ہے اللہ نے بہت دیا ہم کو، محرومی کا احساس اور شکایت اس میں نہ ہو۔ تو دوسرے ترقی کریں تو اس کو فرق نہیں پڑتا ہے، کیوں؟ مجھ کو جو چاہیے میرے پاس ہے۔ اب دوسروں کو اللہ جتنا چاہے گا، اب کوئی بادشاہ بنا کر کے جلے گا اس سے؟ بادشاہ سے جلتا ہے، وزیر سے جلتا ہے، پرائم منسٹر سے جلتا ہے، دنیا میں کس کس سے حسد کرے گا بھائی؟ لیکن ہم قریب والوں سے حسد کرتے ہیں، دور والوں سے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری زندگی ان سے جڑی ہوتی ہے، اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں ہم کو اپنے چھوٹے پن کا احساس ہوتا ہے۔ یہ احساس کہاں ہے؟ یہ احساس ہمارے دل میں ہے۔ اگر وہ نہ ہوتا تو ہم چھوٹے محسوس نہیں کرتے، ہم محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو چھوٹے۔ اگر ہم محسوس نہ کریں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو ہماری سوچ میں ہوتا ہے سب کچھ۔ انگلش میں کہا جاتا ہے، نو ون کین میک یو فیل انفیریئر وداؤٹ یور کنسنٹ۔ کوئی انسان آپ کو حقیر ہیں، آپ اس کا احساس نہیں دلا سکتا جب تک کہ آپ بھی خود دل میں مانتے نہ ہو۔ آپ اندر سے مانتے، میرے کو اللہ نے نہیں دیا جو دینا چاہیے تھا اس کو دے دیا، تو آپ کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے، کاش کہ نہ ملتا اس کو تو ہماری اکول ہوتا، بہت بڑی بڑی باتیں ہمارے سامنے کر رہی تھی. تو آپ جو ہیں یہ احسان کیا ہے کہ انسان دوسروں کے غم میں شریک ہو، ان کی حوصلہ افزائی کرے اور ان کی خوشی میں بھی شریک ہو، ان کی خوشی میں بھی شریک ہو، ان کو دعا دے، اللہ تعالیٰ مزید ترقی دے آپ کو، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آگے بڑھائے، اللہ آپ کو اور دنیا دے، اللہ آپ کو اور برکت دے آپ کے اس میں، اللہ اور صحت دے آپ کو. تو اس طرح سے دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا انسان کو گراوٹ سے بچاتا ہے، اس کو گراوٹ سے بچاتا ہے، اس کا دل بڑا کرتا ہے، اس کا قد بڑھ جاتا ہے، اس کی سطح، اس کی اونچی سطح پر پہنچ جاتا ہے، اس کا لیول بڑھ جاتا ہے، ورنہ اپنی نگاہ میں ذلیل ہوتا ہے. یاد رکھیں اس کو. تو میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے، اور مزید باتیں انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے. حدیث میں یہاں بتایا گیا ان اللہ تعالی محسن فاحسنوا، اللہ تعالی محسن ہے لہذا تم احسان کرو. اللہ بھی تو بھلائی کرتا ہے، کتنی بھلائیاں اللہ کرتا ہے ہمارے ساتھ، دوسری مخلوقات کے ساتھ، ہم بھی دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے والے بنیں، اللہ کے اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کریں. ہاں اللہ اللہ ہے، ہم بندے ہیں، بندوں کی صفات اللہ کی صفات کے مشابہ نہیں ہیں، اللہ کمالات والا ہے، ہم نقائص والے ہیں، اللہ کے لیے کوئی کمی نہیں ہے، ہم عیب والے ہیں، ہم اپنی طاقت کے بقدر کرتے ہیں اور اللہ کی توفیق سے، لیکن اللہ کے اوصاف اللہ کے اپنے ہیں، وہ کسی سے لیے ہوئے نہیں ہیں، ہمارے اوصاف اللہ کے دیے ہوئے ہیں، ہم محتاج ہیں، اللہ محتاج نہیں، ہمارے اوصاف زائل بھی ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوصاف صفات زائل نہیں ہوتی ہیں، ان میں کمال ہے اور ان میں بقا ہے. تو یہ بھی یاد رکھا جائے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام محسن ہے، اللہ بھلائی کرتا ہے، تو ہم بھی لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں اور خود اللہ کے معاملے میں بھی احسان ہو. اسی لیے احسان، جبریل نے جب پوچھا کہ احسان کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طور پر کرے کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر اللہ کو تو نہیں دیکھ سکتا، اور یقیناً نہیں دیکھ سکتا ہے دنیا میں، تو پھر اس بات کا احساس استحضار کر کہ اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے. تو یہ احسان، عبادات میں بھی احسان ہونا چاہیے، تو اللہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور مخلوق کے ساتھ بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے، مزید ہماری اب کچھ حدیثیں، چھ حدیثیں بچ جاتی ہیں، اس کے بعد ہم اذکار اور دعاؤں کے بارے میں سیکھیں گے، ان کے معنی کیا ہے اور ان کے بارے میں شرعی مسائل کیا ہے. تو اس طرح سے ہمارا انشاءاللہ یہ کورس چلے گا اور یہ کتاب ختم ہو جائے گی، اس کے بعد تفصیلات آپ کو انشاءاللہ آئندہ بتائی جائیں گی. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.